بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اشتار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 36ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے حسن معاشرت، طلب علم اور عمل کی فضیلت. سماعت فرمائیے.
احمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على موصل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن خطا به عممه لم يسرع به نسبه رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں ہم نے اربعین نووی کی 35ویں حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں نے آپ کو 36ویں حدیث سنائی. یہ دونوں حدیثیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی. ایک میں منفی پہلو پیش کیا گیا ہے اسی شے کا جس کا مثبت پہلو آج سامنے آ رہا ہے. مسلمانوں میں جو تعلق ہونا چاہیے آپس میں، جو محبت، مواخات، ہمدردی، نصرت، حمایت، اب اس کے ضمن میں پچھلی حدیث میں تو روکا گیا تھا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے اخوت باہمی کے منافی ہیں اور دلوں میں فاصلے پیدا کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف قدرت پیدا کرنے والی ہیں. تو ہم پڑھ چکے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تنابروا ولا يبع بعضكم على بعض. اب یہ جو ہے لا 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 یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اصل میں اسی کا نقشہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12. اس کی وجہ آیت نمبر 10 تو پچھلی ہوتا ہے وہ بھی تلاوت کی تھی. انما المؤمنون اخوة، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، بھائی میں کیا کروں یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے. اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا, تو میں تو اس میں نہیں آتا. یہ بہت غلط ہے, بہت غلط, بہت غلط. اہل ایمان کا فرض ہے کہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو سب پلش ہو گئی ہے تو اسے رفع کرے, مصالحت کرائے, صلح کرائے. اس کے بعد پھر چھ احکام آئے وہ لا والے. اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تبسخر نہ کیا کرے, مذاق اڑانا اس سے بڑا. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں. اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا, تو اللہ نے بنایا بھائی, اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے, تمہارے اندر کتنا ہے, اللہ کی نگاہوں میں اس کا بہت زیادہ ہو, لہذا تبسخر اس کے علاج. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہٰذا دوہرا کر رہا ہے, بلا نساء من نساء, اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسى ان يكونوا خيرا منهم, ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فتویٰ چست کر دیا, کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے, کوئی اور شکل ہے, یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے. ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیدھے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا, عورتوں سے بھی ہو گیا, لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں اس کو دوہرا کرنا تھا. بلا تلزم الفاظ, ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو, بہتان تراشی نہ کیا کرو, ایب چیزی نہ کیا کرو. بلا تلزم الفاظ, بڑا تناب ابو بالالقاب, ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی کو اپنی جگہ پر فرض کیجئے, کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں, آپ نے ان کو وہاں بھی کہہ دیا, اب یہ چیز جو ہے تکلیف دے ان کے لیے, آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں, ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, مودودی ہیں, اب یہ بھی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. اس لیے ہے کہ ان کو وہ جواب اسلامی کے روپ میں آپ اسی ایک بات کو نہیں یاد کریں. بڑا تناب ابو بالالقاب, بے سلس منسوخوں کو بادل ایمان, ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے. عمل تو دور کی بات ہے, یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ سکتے ہیں حضرت معاذ سے کہا تھا عروج نے, کہ معاذ سکلت کا عموم کا, یا معاذ لوگوں کو جہنم میں اونے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. زبان تو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے, ایک دم طاقت نہیں لگی, کچھ خلق نہیں آیا جو جہاں بک گیا, لیکن ہر ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ ڈکار بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت نے فرمایا, اہل ایمان ایک دوسرے سے سوئے زن سے کام کر لو. پہلے اس انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے, بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت تھی؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے تو ثبوت ہے, تب ٹھیک ہے آپ کو رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے سے آپ نے زن قائم کر لیا, ان بعضوں لوگوں نے یہ ثبوت بعض جو ہے سوئے زن وہ تو اللہ کے نظام میں گناہ بن جاتا ہے, بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے. ولا تجسسوا, اور دیکھو ایک دوسرے کے حالات کی تو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھیت آنا زندگی میں بیٹھے گی, وہ ہوتی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں, ان گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں, فساد ہے کہ نہیں, ذرا کی کوئی اگر اس میں بھی بات اس کو لے ہوئے یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے تو جسٹ, بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے. اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اسے تو پردہ ڈالا, اسے بیان کرنا, خود تجسس کر کے لوگوں کو عیوب تلاش کرنا, یہ تو بہت بری بات ہے. بولا جب تب آپ حکم باب, اب دیکھو ایک دوسرے کی جیبت نہ کیا کر, کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور پوچھا گیا, حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی انتظار کرو, اور بات تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا سب, وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے یا کوئی برائی اس نے کی ہے, اس کے پیچھے کا ذکر مت کرو, ہاں سامنے کرو. اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. اسے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ لحم آخیر میں کیا تمہیں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ پکڑے تم ہوں یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت, لیکن تم جان دو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی کھیل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا بولنا. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. آپ جا کے کیا بوٹی اڑا لی وہ دفاع نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ بات میں نے نہیں کی ہے, یہ بات میں نے نہیں کی ہے, اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا ہے. جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا, جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا, جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی تصدیق یہی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے دس لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ سوائے اللہ. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے, جو بھی اللہ کے باغی ہے, جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے, چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے, جو چاہے قانون بنائیں گے ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے, وہ شراب کو جائز قرار دیں, ہوموسیکسولیٹی کو جائز قرار دیں, ہوموسیکسل میرجز کے جواز کا فتویٰ دیں بلکہ رجسٹر کریں. ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے, قانون کی جگہ یہی ہوگی. یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت بیوی ہے, قانون کی جگہ میں تو یہ بات ہوگی. حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے. فطرت اللہ نے بنایا عورت اور مرد کو, اس کی تخلیق اس نے جو جسم بنائے ہیں, جو نفسیات بنائی ہے, وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہیں. میرا اور آپ کا جو نفس ہمارا ہے وہ بھی طاغوت ہے, کیونکہ ان نفس الامارۃ بالسوء, یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہیے. یہ زمان تو چڑھارے چاہیے چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو. تمہیں تو دولت چاہیے چاہے حلال چاہے چاہے حرام سے. نفس تو کہہ دو لے لو, یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی, یہ بڑی بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں, تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے ابھی, اب یہ ہے لے لو چار دن. اور پھر یہ وہ سبھی لیتے وہ تو بھی تو نہیں. تو یہ سارے جو ہے ہیلے سب جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان, تو وہ بھی طاغوت ہے. ہمارا نفس طاغوت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی وہ درخواستی کا طاغوت ہے. آج کے دور میں اسٹیٹ کی ریاست اے سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت. اور سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے, کسی آسمانی ہدایت سے, کسی آسمانی شریعت سے, کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ صرف انفرادی فارم ہے. آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیرول ٹریول کر سکتے ہیں. ہندو جو ہے وہ منو سمجھتی ہے, اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انسانی زندگی میں کرے, اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کو کوئی معاملہ نہیں. کوئی دلیل نہیں جیسا قرآن میں یہ لکھا, قرآن میں لکھا رہے پڑھ لیا کرو, تلاوت کر لیا کرو. یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے, اس میں مذہب کو کوئی تعلق نہیں. یہ سب سے بڑا قانون ہے. اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازم, لا الہ اور پھر الا اللہ ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر ایمان. تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں وہ منفی پہلو آیا تھا, اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے. فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلم شریف میں صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے من نفث عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا. یا اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاتھ دے گا. اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ بڑی شدید اس کی جو آہوان ہے, وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں پہ کھایا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا جھنڈے پر ہوگا. یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے, بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی تھی جس نے کسی سختی کو کسی تنگی کو کسی مشکل کو رفع کیا. وَمَنْ يَسْتَرَ عَلَى مُحْسِنٍ يَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے, تنگی میں ہے, مصیبت میں ہے, تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے, تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں, یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا, آپ نے کہا تھا دو سال کے بعد میں دے دوں گا واپس, اب اس کی پوزیشن نہیں ہے, وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا, تب آپ آسانی کریں, یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوال ہو جائے, بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں. قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے, دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت نہ دو, کوئی حل نہیں, اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے. آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے, اس نے تم سے قرض لیا تھا, اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے, جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا, اور وہ جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں یہ سرور کا مادہ ينفقون قل لا, اے نبی آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کرے ہم اللہ کی راہ میں, انفقو 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 انفقو, تکرار تو بہت ہو, کتنا فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت زائدہ لے لو, لیکن یہ روحانی تقاضا ہے, یہ قانونی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا, انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلق حرام, یہ ان کا ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو کہ دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس نے زکات ادا کر دی, باقی آپ کا ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے. وراثت کا قانون لاگو کب کیسے لاگو ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے. میرا اس پر کتاب کا ہے بہت اہم, اسلام کا معاشی نظام, وہ دو نظام ہے اسلام کے معاشی, ایک ہے روحانی لیول کے اوپر, انسانی لیول کے اوپر, ایک ہے قانونی لیول کے اوپر. قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا, حرام سے نہیں کمایا, اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکات دے دی, اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے. روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو, یہ سلون کا مال بھائی ان سے خود کو لگا. تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے ادا نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو, آسانی کر دو. ممن یسر علی محسن, اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے, اگر معافی کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے, بہت بڑی کمائی بہت بڑی نیکی بن جائے گی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو سختی کو نلوی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وہ من سطرا مسلم سطرا اللہ فی الدنیا والآخرہ, اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی, ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا, تجسس تو آپ نے نہیں کرنا, خود تو تلاش نہیں کرنا, خود جو ہے اس کے لیے آپ کو ہمیں لگے رہے نہیں یہ تو آ گیا, وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی بولا تجسس, اب یہ چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے پردہ ڈالو, یہ نہیں کہ اس کا ڈھلونا پی دو, اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. انتشیر الفاظ کا کوئی شے جو ہے وہ شاعر ہو جائے پھیل جائے, اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس, آگے بیان نہ کرو, آگے آگے مت پڑھاؤ اس کو. ومن سطر مسلمن سطر اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی مسلمان کی سطر کوشی کرے گا عیب کوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر, دنیا میں بھی آخرت میں, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقل سب چیز بننا دے گا. آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا, بے عیب تو ذات اللہ کی ہے, قوم ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے, کلو بنی آدم و خطاؤن و خیر الخطائین التوابون, تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں, پلٹ رجوع کریں, گناہ پر اصرار نہ کریں, ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائے. جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں, اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے, کیچڑ ہے, آپ جا رہے ہیں, تو آپ کا پاؤں جو ہے آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں, اور پوچھتے. تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لنگش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے, کسی اور کوئی حالات میں ہے, ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے, تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف. اور اس کا سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا. ان نمت توبہ تو علی اللہ ہے, ہی لذینا ان لوگوں کے حق میں یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون عن قریب. اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جس بات کے غور میں کام غلط کا کر بیٹھا ہے اللہ معاف کرتا ہے, تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے. تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ, اور آخرت میں بھی. واللہ فی عون عبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اس پر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ بتا سکتے ہیں اس پر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر. اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے, ماں کاد العبد فی عون اخیہ, جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں, آپ وقت لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا, آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب یہ اونچا درجہ دیکھ لیں, خدمت خلق ہے, کسی بھائی کی مدد ہے, اس میں وقت نہیں لگ رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاصل کے پاس جا کر بتائیے میری بات, وہ میری بات کو کوئی سن نہیں رہا ہے, تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں, اس کی سفارش کرتے ہیں, یہ شفاعت کے حاصل نہ کہلاتے ہیں, اس میں بڑا عجر و ثواب ہے. اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں. اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سے مان لے گا. بندہ کی عون عبد سے نہ کان العبد کی عون رہتی. جیسا کہ ایک واقعہ آتا بہت مشہور, مکے میں ایک شخص آیا, وہ تاجر تھا, ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا, بہت پیسے نہیں دیے. اب وہ بےچارا فریاد کرتا پھر رہا ہے, تو وہ آیا ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے, ان کے پاس گیا فریاد کی, دیکھے ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا. انہوں نے شرارت سوجی, دیکھے تماشا دیکھتے ہیں, اس نے کہا دیکھے وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہارا مال دلا سکتا. وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل. اس نے جا کر اپنی بات کی, حضور چل پڑے. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستی تھی, وہ باہر آیا, فرمایا اس کا مال ادا کر دو. وہ فوراً گیا خاموشی کے ساتھ جا کے مال دیا. یہ روک تو اللہ تعالیٰ نے, نصر کو بھی روک حضور فرماتے ہیں, اللہ نے میری مدد کی ہے روک کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک تھا, جو بھی روک پڑا ہے اس کے اوپر اس نے جو بھی لا کے دے دیا. اب یہ بھی ہے نا, ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے, تاکہ کم سے کم اس مضمون کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے, یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے, ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے, میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا رہا تھا. اس کے بعد اس زمانے میں میرا نقص قرآن ہوتا تھا, قسم کیا جاتا تھا, وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی. لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا, قرآن پڑھنا پڑھانا, سمجھنا سمجھانا, سیکھنا سکھانا, عام کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو رہے ہیں جو اسی انداز میں درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو وہ کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے. اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت ہے اس کام کے لیے. پہلی بات تو فرمائی, وہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا, کہیں جا رہا ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب آدمی سے جمع کیے گئے اور کسی شخص کو مسجد کو معلوم ہوا کہ فلاں بخرا میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے, لمبا سفر کر کے گئے ہیں, جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں, جی ہاں یہ حدیث ہے, بس حدیث سنی اللہ, وہ کہا بھی تو سمجھے میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو اس میں شامل نہیں کرتا, خارج کرنے بن نہیں تھا, تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے. اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے, جاتے تھے مراکز علمی میں, اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو حضری تھی, یہ واقع جو ہم پہنتے ہیں اس کی غلط سی بھی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گی, راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا, ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے, اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے لیکن بتراکی میں بھی نکل آتا, اس نوجوان سے پوچھا کہ انہیں کہ بتیس اشرفی ہیں, اب یہ اس لیے کیوں صاف کر دیا, کہاں ہے کون سے نظر نہیں آئے گی, سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو چیزیں چلی, اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائم ہو گیا, وہ اثریا بھی واپس کی, باقی بھی جن کا معلوم کرا تھا وہ واپس کیا اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ دیتی تھی, یہ چیز ہوگی یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے. تو من صلح کا طریقہ جلتمے تو بھی علم سفر اللہ لہو بھی طریقہ دل جلنا, جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے, طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے, وہ علم کون سا ہے, وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہ علم کون ہے, یہ فنون ہے علم نہیں ہے, فن ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی کاٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے, یہ فن ہے, ہر شخص نہیں کاٹ سکتا, یہ اس کے پاس ایک فن ہے, ایک درخان ہے اس کے پاس ایک فن ہے, آپ اسے کام لیتے ہیں, یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے, وہ بھی کیا کرتا ہے, جسم کو چیرا ہے اس سے کوئی چیز غلط نکال دی تو سی دیا, اور یہی غلط, یہ فنون ہے, ڈاکٹری ہو انجینئرنگ ہو, یہ فنون نہیں ہے, یہ فنون ہے, فن ہے, علم تو کیا ہے, علم تو اللہ کی کتاب ہے, علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم ہدایت ہے, در حقیقت علم کیا ہے, علم ہدایت ہے, تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے. اب دنیا وہ حدیث وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے, اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو, کس کام کے لیے, یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے, وہ یتدارسونہ بینہم, آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے, ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے یہ مونولوگ ہے, اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے یہ عربی ہے اس کے یہ معنی ہے اس کا یہ ہے یہ ترکیب ہے یہ ترجمہ ہے, پھر اس کا مفہوم, ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں, ایک آیت پڑھی بھائی آپ نے کیا سمجھا اسے, آپ نے کیا سمجھا آپ نے کیا سمجھا, اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات میں نے دیکھا انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھتا تھا کسی لڑکے, اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے, ایک پی ایچ ڈی کر چکے دوسرا کر رہے ہیں, یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آپ کیا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, وہ تھے کوئی پرائمری کے ہائی اسکول کے تو نہیں تھے, اب وہ کیا کرتے تھے ہلکا بنایا ہے بیٹھے ہیں ایک رکو جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی, وہی رکو دوسرے نے پڑھا تیسرے نے پڑھا کہ تجوید صحیح ہو جائے, پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا تم فلاں تفسیر اپنا اپنا بیان کر, تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سیکٹر, یہ تدارس ایک ہے درس اور یہ تدارس, تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، آپس میں مہباہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، سکون اطمینان، جو ایمان کا اصل حاصل ہے امن، امن ایمان سے. اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور، مہینے کا نیا چاند، تو کیا کہتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ، یہ جو چاند تم شروع فرمایا ہے ہم پر، اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام. سلامتی اسلام سے ہے، امن ایمان سے ہے. امن ایک داخلی کیفیت ہے، سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے. سلامتی ہو تو امن ہو، یہ باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے، تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے. سلامن سلاما، قیلن سلامن سلاما. اور حضور نے فرمایا افشو سلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کیا کرو. اسی لیے سلام میں سبقت جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا ہے. اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دگنا ثواب مل جائے گا. اور فرق کیجیے کہ اس چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی، ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو سلام کرو. ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، افلا ادلکم ولا شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. دیکھو تم ہر کس جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو. ٹھیک بات ہے، اگلی بات. اور ہر کس مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. یہ اب آج کی حدیث سے متعلق اتنا زبردست مضمون آ گیا، تن تن ہو لو جلنا ہٹا تو من بولا تو من ہٹا کہا سے آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرو. اور فرمایا ابلا آدمی کو بڑا شہید اذا فعل تم ہو تحابت تم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف، اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے. اور وہ چیز کیا ہے؟ افس السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ. سلام سلام معاشرے کے اندر ہر طرف سے. اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ، ہائی اور ہلو ولو یہ کرتے. اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم، اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو، اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی بس سر لا دیا، یہ نہیں، یہ تکبر کیا ہے. وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم ضرور کہو، یہ تو قرض ہو گیا تم پر. اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا، بلکہ بہتر یہ کہ بڑھا کر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بڑھا کر. تو اس حوالے سے یہ سلام مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتلو رسولہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کرتی ہے. رحمت، رحمت خداوندی میرا سلام پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں. محبت عمر بنائے گا. تیسری بات، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے دل گھیرا ڈال دیتے ہیں چاروں طرف سے. محبت عمر بنائے گا. اور سب سے اونچی بات آپ سنیے، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے. پاس کون ہے؟ ملائکہ مقربین. ملائکہ کے بھی درجے ہیں، ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انتظام میں لگے ہوئے، ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ ہزار کو کرتے ہیں، ایک وہ آٹھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے. تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراکب کا معاملہ نا، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے. اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے اور بات کہنے کی کیا ہے, دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو یہ بنا رہا ہے, یہ تو پھوڑے نہیں کرے گا, یہ تو فساد بچائے گا, دیکھو میرے بندے کیا ان کے کوئی دنیا بھی غرض ہے اس وقت. مسلم میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے, اللہ کا شکر ہوا ہے یہاں اسی لاہور میں اسی دور میں 700 آدمی مسجد شہرا میں جمع ہوتا رہا, مسجد شہدا میں اتوار کی صبح کو میرا درس سننے کے لیے. اس درس میں نہ سیاست ہوتی تھی, نہ کوئی حکومت کے حق میں اور نہ اپوزیشن کے حق میں, نہ کوئی فرقے واریت ہوتی تھی, تو مجھے بندی بریلوی جھگڑا ہو اور کوئی اہل حدیث ہو ہر بھی جھگڑا ہو اس طرح کی بتائی, نہ کس سے کہانیاں ہوتی تھی, بلکہ اللہ کی کتاب وہ پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہوں بیان کر. البتہ اس سے بھی بندے کوئی کتمان نہ کرنا چھپانا نہیں, جو بات بھی ہے اس کو بیان کر دیں. تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے, ذکرہم اللہ فی من عندہ, جو اس کے پاس ہے ان میں تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں, اس میں یہ ایک تو اولا تو یہ مسجد شمار ہوگی, یہ بھی مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو مسجد حرام کو, لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل ہوئے زمین کی مسجدیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں, بنا کے بیٹیاں ہیں, یہ بھی کعبے کی بیٹی ہیں جس میں آپ کے سننے سے. لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہے انہوں نے اس کو عام رکھا ہے, یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں, جس جگہ بھی کوئی مقابل کے لیے مقرر کر لیا ہے ہر جگہ اللہ ہی کی ہے, اور وہ کام آپ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوت میں اس کا شمار ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ شارحین حدیث میں چلی. پھر سن لیجیے, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں, یتلون کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے, وَيَتَدَارَكُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور آپس میں اس کا ایک دوسرے کو حساب و تقسیم کرتے ہوئے سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اور رحمت خدا مندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے, وہاں پر تمہیں بنائے گا اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے, وہ ذکرہ ہوں وہ آفی بنتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتا ہے ان کا تذکرہ کرتا ہے, دیکھو میرے بندے میرے فلاں گھر میں یا فلاں مقام پر میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہے, ان کا کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں, کوئی ان کی دنیاوی غرض و فائق اس میں نہیں ہے سوائے میرے کتاب سے محبت, اور ظاہر بات ہے وہ میری وجہ سے ہے نا, میری محبت کی وجہ سے میری کتاب کی محبت, جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں حدیث سنائی تھی, اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن اعطاهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, دیکھو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں, یعنی ان پر تنقید کرنا, سب و شتم کرنا, ان کی برائی بیان کرنا, اس سے بچو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے, کیونکہ وہ کون ہے صحابی, کس کا صحابی, محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تو نسبت ہے محمد ہی کے ساتھ صحابی بنا ہے نا, تو میری محبت ہے تو اس کی بھی ہوگی. اور دوسری بات, من ابغض رہوں تو بغضی ابغض رہوں, جو ان سے بغض رکھے ان کا اصل بغض مجھ سے, میرے صحابہ کا جو بغض نکالتا ہے اور سب وہ شرم کرتا ہے, انہیں برا بھلا کہتا ہے, ان پر توقیلے کرتا ہے, درحقیقت اسے مجھ سے بغض ہے, مجھ پر تو اپنا یہ بوجھ نکال نہیں سکتا, آسمان پر ٹھوکا جو ہے وہ تو سر پہ آئے گا نا, اپنے منہ پہ جائے گا, تو وہ تو اتنی بلند شخصیت ہے کیا کریں گے, وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی سمجھیے آپ کے جو بھی بدتیرت انسان ہو سکتے, وہ روشنی ہو چاہے وہ نام کا مسلمان تھا, یا تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی وہ بھی نام کی مسلمان ہے, باقی اس کے بعد جو بھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے وہ تو غائب دشمن ہے ہی, لیکن نام نہاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نکل آئے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو ہے لوگ حضور کے اوپر حملہ نہیں کرتے بلکہ حملہ آپ کے صحابہ پر کرتے, لیکن اس حملے کی زد میں کون آتے ہیں, حضور آتے ہیں, کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, پھل کڑوا ہے تو آپ کہیں گے یہ درخت جو ہے اس کا عام اچھا نہیں, تو وہ تو درخت کے اوپر بات دیں گے, اگر اچھا ہے تو وہ درخت کوئی اچھا پھل دینے والا ہے. آخری بات, وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَصَبُهُ, بہت عمدہ بات, جس شخص کو پیچھے رکھ دیا اس کے عمل میں, اسے آگے نہیں کر سکے گا اس کا نسب. میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں, میں تو فلاں کا جو ہے نسل سے ہوں, ہم تو نسل ابراہیمی سے ہیں. یہودیوں کو اسی پر تو فخر تھا, نحن ابناء اللہ و احباء, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں. ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک سید زادہ ہے, وہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے, میں تو سید زادہ ہوں. اپنی جگہ ہے حسب نسب, اپنی جگہ ہے, اسلام اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا, تو پھر یہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا. عمل جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے, جو تم کماتے اسی سے تمہارا مقام معین ہوگا, نسب کی بنیاد پر. جیسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بڑی عمدہ کہاوت ہے, پدرم سلطان بھوت, پدرم سلطان بھوت, میرا باپ تو مار چکا. اب وہ کوئی کہہ رہے تھوڑا سے, بھائی تم بتاؤ تم کیا ہو, تھوڑا سے. اب پدرم سلطان بھوت تو تھا, لیکن یہ تم کیا ہو یہ بتاؤ. اس اعتبار سے جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھڑوا دے, وہ رہ گیا پیچھے, لیگنگ بہائنڈ جسے آپ کہتے ہیں, تو اس کا نسل جو ہے اسے آگے نہیں لا سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے معاشرے میں باہمی اسی طرح کا جو ہے باہمی محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ حماؤ بینہ محمد رسول اللہ والنذین معہ اشداء علی الکفار و حماؤ بینہ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا اور اچھے جذبات کا, ہمدردی کا, تعاون کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وبارک.